بڑا عجیب امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہا حاضر اور اسماعیل دونوں کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم فلسطین میں ہے اور چھوڑنے آ رہے مکہ المکرمہ جو چکی المیدان ہے, جب تو کعبہ بھی نہیں تھا, ایک ویران میدان ہے, ریتیلا میدان ہے, کچھ نہیں ہے وہاں, نہ درخت ہے, نہ آب و گیا ہے, نہ پانی ہے, نہ آبشار ہے, نہ کھیتی ہے, کچھ نہیں. وہاں حاضر اور اسماعیل کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر روانہ ہو گئے. ایک سال کے بعد روانہ ہو رہے ملنے کے لیے, ایک سال کے بعد جا رہے, ایک سال کے بعد جا رہے. اب جو جا رہے باب السلام جو ہے نا, باب السلام اسی طرف سے آئے تھے, اور دوسرے سال جب آئے تو بھی اسی طرف سے آئے تھے. حضرت حاضر روزانہ انتظار کر رہی ہے میرا شوہر کب آئے گا, میرا شوہر کب آئے گا, کب ہوگا, کیا وہ آفتاب میرا کب طلوع ہوگا, میرا چاند کب طلوع ہوگا, روزانہ انتظار کر رہی ہے. ایک دن دیکھا کہ اونٹنی آ رہی ہے, اونٹنی آ رہی ہے, دیکھا دور سے آ میرے شوہر ہے. آئے اور آنے کے بعد قریب ہوئے اور بھائی اتریے تشریف لائیے, میں امتحان سنانا چاہتا ہوں. کیسا امتحان میرے بھائیوں, مومن امتحان کی زندگیوں میں زندگی پوری کرتا ہے, مومن کی زندگی امتحان وہی میں چلتی ہے. کیسا امتحان, جب وہاں پہنچے ہیں تو حاضر نے کہا تشریف لائیے, فرمایا میں اتر نہیں سکتا ہوں, میرے رب نے کہا ہے سواری پر بیٹھ کر دیکھ کر آ جاؤ. ایک سال کے بعد جا رہے ہیں, ایک سال کے بعد سواری پر بیٹھ کر دیکھ لو, باقی اترنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سنا اچھا اتنی تو بٹھا دو, اتنی بٹھا دو, اسی پر بیٹھے رہو. ابراہیم خلیل اللہ نے اتنی کو بٹھایا, اوپر بیٹھے رہے. ایک پتھر لایا گیا جس کے اوپر آپ کے پاؤں مبارک کو حضرت حاضر نے اپنے ہاتھوں سے دھویا, چہرے کو دھویا اپنے شوہر کے. ابراہیم خلیل اللہ کے مفسرین کے تین قول ہیں, یہ جو مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم جو پتھر ہے, اس پتھر کے بعد میں ایک قول تو یہ ہے کہ اسی پتھر پر کھڑے رہ کر کعبہ کی تعمیر فرمائی, اور ایک قول یہ ہے کہ اسی پتھر پر ابراہیم کے پاؤں کو رکھ کر دھویا تھا, اس لیے اس پتھر کو متبرک بنایا گیا. ایک قول یہ بھی ہے, ابن کثیر نے اس قول کو لکھا ہے, فرمایا کہ اسی پر پاؤں رکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کو دھویا. پھر تھوڑی دیر اناپ شناپ بات ہوئی, اتنی پر بیٹھ کر ہی کپڑوں کو بدل لیا اور پھر تھوڑی دیر بات کر کے روانہ ہو گئے. اور فرمایا اب میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ میرا رب مجھے واپس کب بھیجے گا. دوسرا سفر ہوا ہے ملنے کے لیے سات سال کے بعد. دنیا کمانے کے لیے تو لوگ بچوں سے بہت دور رہتے ہیں, لیکن اللہ کمانے کے لیے دور رہنا یہ کمال کی بات ہے. دنیا کمانے کے لیے تو بہت دور دور جاتے ہیں, اللہ کو کمانے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے. اور عجیب امتحان مزید دوسرا, نمرود نے جب آگ میں آپ کو ڈالا تو کیسی آپ تھی دنیا جانتی ہے, میلوں میلوں بھڑک رہی ہے, میلوں بھڑک رہی ہے, ایسی بلندی پر جا رہی ہے, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ابراہیم کو اندر لے جا کر کے ڈالے. حضرت ابراہیم کو کہنے لگے جاؤ تم خود ہی چلے جاؤ. ابن ہشام نے پورا واقعہ نقل کیا, قاضی ایاز نے پورا واقعہ نقل کیا, فرمایا تم خود ہی چلے جاؤ. ابراہیم نے کہا میں خود کیوں جاؤں, یہ تو خودکشی ہو جائے گی, یہ تو سوسائڈ ہو جائے گا, آپ ڈالیے. تو اب شیطان مردود آیا انسانی شکل میں اور مشورہ دینے لگا. کیسا مشورہ؟ اس نے کہا منجنیک لاؤ, منجنیک گوفن, گلیل جس کو ہم کہتے ہیں, گلیل لاؤ, بڑی گلیل, اور اس میں ابراہیم کو بٹھاؤ اور اس کو چلاؤ اور چلا کر کے ڈالو. یہی وہ منجنیک اور گلیل ہے جو بعد میں اسپرنگ کے نام پر توپ بنا دی گئی, یا آج کل توپ کی شکل اختیار کر لی. یہ وہ منجنیک ہے, منجنیک میں بٹھایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. بہت آسان ہے ان واقعات کو بول لینا, ذرا سے مسئلے میں ایمان کا سودا کرنے والوں, ذرا سے مسئلے میں ایمان کا سودا ہم تو کر دیتے ہیں. بہت آسان ہے بول لینا, ہم تو کوئیوں میں ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, ہم تو ذرا سے کوئی گالی دے دیتے ہیں تو ہم ایمان کا سودا اس پر کر لیتے ہیں. کیا ہم ان واقعات سے حاصل کریں گے؟ ہم تو جذبات میں آنے والے لوگ ہیں, ہم تو بدلہ لینے والے لوگ ہیں, ہم سے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کہاں ادا ہوگا؟ منجنیق میں ڈال کر, گوفن میں ڈال کر, غلیل میں رکھ کر, اب جو اندر ڈالا ہے, ادھر سے ابراہیم جا رہے اور ادھر سے جبریل آ رہے اور ادھر سے پانی کا فرشتہ آ رہا ہے, اور جبریل پوچھ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ سے کہ کوئی ضرورت، فرمایا ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں اللہ کی ضرورت ہے، ایمان تیری نہیں اللہ کی ضرورت، مجھے آپ کی ضرورت نہیں اللہ کی ضرورت. تو فرمایا آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. تو فرمایا میں کیوں دعا کروں، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، میں دعا کیوں کروں؟ اگر اس کو جلانا منظور ہے تو میرا دعا کرنا میرے رب کے منشے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر اس کو نہیں جلانا منظور ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو، ایک شیطان بھی ذہن بناتا ہے اور ایک انبیاء بھی ذہن بناتا ہے، ایک اللہ بھی ذہن بناتا ہے. شیطان بھی ایک ذہن بناتا ہے اور اللہ بھی ایک ذہن بناتا ہے. اللہ ذہن یہ بناتا ہے، اے انسانوں دنیا سے کچھ نہیں ہوتا، میں ہی کرتا ہوں، یہ اللہ بناتا ہے ہمارا ذہن. اور قرآن آیات میں اس نے بنایا، کبھی اس نے یوں کہا ہوا ازحق و ابقا، میں ہی رلاتا ہوں میں ہی ہساتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ہی رلاتا ہوں میں ہی ہساتا ہوں. آج دنیا والے ہنس تو رہے لیکن سب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہے، دل سب کے رو رہے ہیں. اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ کا دین نہیں رہا. فرمایا رلاتا بھی میں ہساتا بھی رہا. فرمایا ہوا اما تواہیا، میں ہی مارتا ہوں میں ہی جلاتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ملک میں دیتا ہوں ملک میں لیتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں عزت میں لیتا ہوں، حالات میں ڈالتا ہوں حالات میں کھینچتا ہوں، بیماری میں دیتا ہوں شفا میں دیتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فرمایا کھانا میں کھلاتا ہوں پانی میں پلاتا ہوں، یُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ. یہ ساری آیات میں پڑھتے جا رہا ہوں اور اشارہ کرتے آپ کو جا رہا ہوں، اور بھی واقعات اس کے بیان کرتے جا رہا ہے. قرآن میں دیکھو قوم لوط کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بڑی طاقتور قوم. قوم ہود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بڑی طاقتور قوم. قوم صالح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بڑی طاقتور قوم. قوم نوح کے ساتھ میں نے کیا کیا، بڑی طاقتور قوم. یہ سارے حالات قرآن میں پیش کر کے اللہ ہمارا ایک ذہن بنا رہا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. اور شیطان ظاہری چیزوں سے ذہن بناتا ہے، ارے دیکھو وہ غریب تھا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمانے لگا تو آج مالدار ہو گیا، پہلے کوئی سلام نہیں کرتا تھا اب سب سلام کرنے لگے. شیطان ذہن بناتا ہے، ارے دیکھو وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، وہ مالدار بن گیا، وہ فلا بن گیا، وہ فلا بن گیا. ارے کیا نماز، کیا دین، کیا شریعت، کیا حلال کیا حرام، چھوڑو ان چیزوں کو، چھوڑ دو. آ جاؤ اس میدان میں، آ جاؤ اس میدان میں، تمہیں عزت ملے گی، لوگ تمہیں سلام کریں گے، لوگ تمہیں بلائیں گے، تمہارے نام کے جلسے ہوں گے. شیطان ایک ذہن بنا رہا ہے، اللہ اسی کو قرآن میں کہہ رہا ہے زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا. زخرف کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری تفسیر فرماتے ہیں زخرف کا معنی ہوتا ہے لیبل اچھا ہے اندر میں کھوکھلا ہے، اس کو زخرف کہا جاتا ہے. اندر میں گڑ کی ڈلی رکھی ہے اور اوپر چاندی کا ورق چڑھایا ہے، اس کو زخرف کہا گیا اور بتایا یہ گیا کہ بڑا بہترین قسم کا حلوہ ہے. زخرف القول غرورا. فرمایا شیطان تمہیں جتنی باتیں بتاتا ہے یہ سب زخرف القول ہے، اوپر چاندی کے ورق چرائے ہیں، اندر میں جہنم ہی جہنم ہے، اندر میں حالات ہی حالات ہیں، اندر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایک اللہ ذہن بناتا ہے، ایک شیطان ذہن بناتا ہے، لیکن افسوس ہم ظاہری چیز کو دیکھ کر شیطان کی باتوں پر چل پڑتے ہیں اور اللہ جو ذہن بناتا ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کو واپس کیا، حضرت تشریف لے آئے، غموں کا پہاڑ ہے، اللہ نے یہ سورت اتاری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فرمایا جب اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، اذا جاء، بڑے غور سے سننا، اس سورت میں دو باتیں مجھے بتانا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے نصرت اور فتح کی نسبت اپنی طرف فرمائی. فرمایا میرے پیغمبر کتنی محنت تم کر ڈالو، کتنے ہی اپنے صحابہ کو شہید کر ڈالو، ان کی بیویوں کو بیوہ بنا دو، ان کے بچوں کو یتیم بنا دو، سب کچھ ہو جانے کے باوجود میرے پیغمبر کرنے والا تو میں ہی ہوں، کرنے والا تو میں ہی ہوں، ذہن بنایا ہمارا، کرنے والا میں ہی ہوں. آج دنیا میں ہمارا حال یہ ہو گیا، میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اللہ میں تھا تو صلح ہو گئی، میں تھا تو مدرسہ کامیاب، میں تھا تو اسکول کامیاب، میں تھا تو فلا کامیاب، میں گیا تو صلح ہو گئی۔ میرے بھائیو، اللہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور مدد آئے گی، اللہ ہی کرنے والا ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری تمام احادیث پر اگر غور کرو تو اسی بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اور اس بات کا ذہن بنایا گیا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ جگہ جگہ روایات کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے سے، حنین کے موقع پر اللہ کے نبی جا رہے ہیں، سنگریات رمضان مبارک میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا، شوال میں میرا نبی حنین کی طرف جا رہا، اور حنینی لوگ چھپے ہوئے تھے، اچانک تیروں کی بارش شروع ہوئی، صحابہ منتشر ہو گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچر پر سوار ہے، ابو سفیان جو ابھی اسلام لائے 20 دن پہلے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچر کی لگام پکڑ کر کھڑے ہیں، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں چھوکے نیچے مٹی لینے کے لیے تاکہ پھینکے، یوں مٹی لی، اتنے میں اللہ کے نبی گر رہے تھے، ابو سفیان نے سہارا دیا، فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے حکم کیجیے، ابو سفیان تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ 20 دن میں اتنی محبت جی میرے نبی کے اخلاق نے ڈالی، 20 دن پہلے مسلمان ہوئے ابو سفیان تو، اور کون ابو سفیان جو بدر میں دشمن بن کر کے آئے تھے، بلکہ جو احد میں یوں کہہ کر گئے تھے، اولو حبل حبل کی جئی ہو، یہ کہہ کر گئے تھے، اور پھر اوپر سے یوں کہا تھا کہ محمد مر گیا، ابو بکر مر گیا، عمر مر گیا، اور کہا تمہارے ساتھیوں میں بہت سو کو مسلح کیا ہے، میں نے نہیں کہا لیکن میں ناراض بھی نہیں، اور پھر واپس آیا، پتا چلا تو کہ محمد باقی رہ گیا، اس کو قتل کرنا ہے، یعنی دشمنی کی انتہا۔ وہ ابو سفیان 30 دن ہوئے ہیں مسلمان ہونے کو، اتنی محبت نبی کے دل میں کس نے، اس کے ابو سفیان کے دل میں کس نے ڈالی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ڈالی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اخلاق کا بہت بڑا باب ہم نے کھلا دیا، ہم نے نماز روزہ زکات دی، وہ ساری عبادت کر دی، اور اخلاق میں گراوٹ یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو معاف نہیں کرتے، اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، اپنے بڑوں کو معاف نہیں کرتے، اپنے چھوٹوں کو معاف نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کسی نے ادنا معاملہ کیا ہم اس کے ساتھ اس کا ڈبل بدلہ نہ لے لیں، وہاں تک ہمیں چین نہیں پڑتا ہے، یہ ہمارے اخلاق ہے، ہمارے اخلاق کی گراوٹ ہے۔ ہمارے اطراف میں رہنے والے غیر مسلم ہم سے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون ختم ہو گیا۔ یہ سارے غیر مسلم جو ہیں، خدا پاک کی قسم، اپنے مذہب سے بیزار آ چکے ہیں، انہیں سکون کی تلاش ہے، یہ سکون کے لیے دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں ہندوستان میں دیکھا کہ ہندو مذہب میں بھی یہ لوگ آ رہے ہیں، تلک لگا رہے ہیں اور مورتیوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خود تلاش کر رہے ہیں سکون کو، اور ان کو کسی نے بتایا ہے کہ سکون اسلام میں ہے، تو یہ اسلام کے دروازے پر آ کر کھڑے ہیں، لیکن افسوس ہم جیسے نالائقوں کو دیکھ کر یہ واپس ہو جاتے ہیں کہ اگر اسلام کسی بد اخلاقی کا نام ہے تو ہم نے اور ان میں کوئی فرق نہیں، شراب یہ بھی پیتا ہے، شراب ہم بھی پی رہے ہیں، جوا یہ بھی کھیل رہا ہے، جوا ہم بھی کھیل رہے ہیں، کسینوں میں یہ بھی جا رہا ہے، کسینوں میں ہم بھی جا رہے ہیں، ہر چلتی ہوئی لڑکی کا ہاتھ یہ بھی پکڑ رہا ہے، ہم بھی پکڑ رہے ہیں، ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ بہت کڑوی بات ہے، لیکن سنا دوں، خود میری ذات کو بھی میں سنا رہا ہوں۔ آج اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، آئے دن کثرت سے لوگ مسلمان ہوا ہے، کثرت۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ، پیرش میں تھے، حیدرآباد سے آئے تھے، بڑے محدث ہیں، انتقال ہو گیا، اصلاً یہ یمن کے تھے، اور نواب حیدرآباد کے زمانے میں ان کے دادا پردادا امامت کے لیے آئے تھے۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے دستورہ کیا حدیث پر، اور بہت ساری کتابوں کا حاشیہ لکھا، ان کے حالات، ان کی سوانح ابھی چھپ کر آئی، ابھی 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا پیرس میں. ان کے حالات افسانے میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر پیرس کی سرزمین پر 15 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, آئے دن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, آئے دن. بہت خوشی کی بات ہے, میرے نبی کی دعا ہے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں میرا دین قیامت سے پہلے پہنچ کر رہے گا. لیکن ہمارے لیے رونے کی بات ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری نالائکیاں, ہماری بدماشیاں, ہمارے نبی کی سنتوں سے بغاوت اس کی بنیاد پر کہیں اللہ ہم کو ایمان سے نہ نکال رہا ہو اور دوسروں کو ایمان میں داخل نہ کر رہا ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے لباس میرا یہی رہ جائے گا, ٹوپی میری یہی رہ جائے گی, نام میرا یہی رہ جائے گا, لیکن اندر سے اللہ ایمان کو کھینچ چکا ہوگا. بہت رونے کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپناؤ. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی, تبلیغ اخلاق سے بھی ہوتی, اچھے کردار سے بھی ہوتی. مولانا تقی صاحب عثمانی نے اسی انگلینڈ کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں لندن سے گلاسگو جا رہا تھا بائی ٹرین, مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پڑی, میں ٹوائلٹ کے قریب گیا تو دیکھا کہ وائٹ عورت وہاں کھڑی ہے اور ٹرین ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہے. میں نے دروازہ دیکھا ٹوائلٹ کا تو کوئی نہیں تھا اندر. میں نے اس عورت سے کہا کہ یا تو تو جا یا مجھے جانے دے. اس نے کہا نہ میں جاؤں گی نہ تمہیں جانے دے. مولانا نے کہا وائٹ کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو فارغ ہو چکی ہوں, لیکن جب میں فارغ ہوئی فلش کرنا باقی تھا اور اسٹیشن آ گیا اور لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن پر فلش نہ کرے, یہ ٹرین میں لکھا ہوا ہے. تو میں رک گئی, اب فلش کرنا باقی ہے, میں آپ کو جانے دوں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں, اس لیے میں یہاں کھڑی ہوں, ٹرین چلے گی, میں فلش کر کے صاف کروں گی پھر تمہیں جانے دوں گی. مولانا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا یہ اخلاق تو میری بہن میرا نبی مجھ کو دے کر دیا تھا, یہ اخلاق تو میرا نبی مجھ کو دے کر دیا تھا. لیکن افسوس صد افسوس کہ جو اخلاق کا ہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گلے میں پہنایا تھا, آج میری وجہ سے میرا دین بدنام ہو گیا, ہماری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو گیا. 20 دن ابو سفیان کو ہوئے, 20 دن یہ محبت. فرمائیے ارسلہ میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ گر جائیں گے اللہ کے حبیب, مجھے حکم کیجئے میں کیا ہوں. اللہ کے حبیب مٹی اٹھائی اور یوں پھینکی اور شاہ کی بلو ان کے چہرے برے ہو یہ کہہ کر پھینکی. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچا دیا. جب یہ مٹی دور دور تک پہنچی یوں پھینکی اور پہنچ جائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ماں رمئی قید رمئی تو ولا کن اللہ رما. پیغمبر جب تم نے مٹی پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی, تمہارے رب نے پھینکی. تمام ہمارے واقعات اور حالات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے. میں کون ہوں؟ میں تھا ہوا, میں تھا نہیں. میرے بھائیو اللہ ہی کرنے والا ہے, اللہ ہی بنانے والا ہے. یہ وہ ایمانی مایا ہے جو ہمارے پاس اگر ہوگی تو انشاءاللہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت اور اللہ کی فتح آ جائے, نسبت اللہ کی طرف اللہ نے فرمائی. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور میرے پیغمبر جب تم دیکھو کہ جماعت کی جماعت اور جھونک کی جھونک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اس لیے کہ اسلام تو فتح مکہ سے پہلے ہی آ چکا تھا لوگوں کے دلوں میں. کیسے آ چکا تھا؟ سن ہجری 6 میں جب صلح ہو گئی, حدیبیہ کی صلح ہو گئی, تو اب ایک دوسرے سے قریب ہونے لگے. تو مکہ والوں نے جب مسلمانوں کے اخلاق دیکھے, اللہ اکبر, یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق. تو اسلام تو پہلے ہی سے آ چکا تھا, اب تو انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بس جہاں مکہ فتح ہوا کہ سارے لوگ مسلمانوں کی طرف دوڑ پڑے. بخاری شریف میں ایک اخلاق پر ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے. سمامہ ابن عثار رضی اللہ تعالی جا رہے تھے عمرے کے لیے, اسلام نہیں تھا ان کے پاس. صحابہ کا اس طرف سے گزر ہوا, ان کو پکڑ کے لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار تھے وہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون سے بندوا دیا. حضرت کی تو
مرکز بھی وہی تھا، خانقاہ بھی وہی تھی، مدرسہ بھی وہی تھا، اور جیل خانہ بھی وہی تھا، مہمان خانہ بھی وہی تھا، سب کچھ مسجد نبوی ہی میں تھا، وہاں بھجوا دیا. اب ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رکھا تعین سے پوری رعایت، کھانا پینا، اور ہر نماز کے بعد حضرت جا رہے پوچھنے کے لیے کئی فحال سمامہ، سمامہ کہتے ہیں تو سمامہ کہتے تھے تب تو سب تو زیادہ بھائی تنعم تنعم علی شاکر، فرمایا مجھے قتل کرو گے تو میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں شکر ادا کروں گا. ہر نماز کے بعد تین دن ہوئے، حضرت نے کہا چھوڑ دو سمامہ کو، جانے دیں. سمامہ قریب کے باغ میں گئے، غسل کیا اور غسل کر کے آئے اور حضرت سے فرمایا حضرت اپنی غلامی میں مجھے داخل کر لیجیے، کلمہ پڑھا دیجیے. ایمان لے آئے. صحابہ نے پوچھا جب بندے تھے تب خطرہ تھا، تب ایمان نہیں لائے، چھوٹ گئے تو کوئی خطرہ نہیں، اب ایمان لائے. فرمایا جب بندہ ہوا تھا ایمان تو تب ہی آ چکا تھا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، لیکن اگر اس وقت میں ایمان کا اظہار کرتا تو شاید تم لوگ یہ سمجھتے کہ میں ڈر کے مارے ایمان کا نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس وقت ظاہر نہیں کیا. اب جب میں چھوٹ گیا تو اپنی ایمانی اسپیڈ جب آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں جا رہے تھے؟ کہاں عمرہ کرنا. حضرت نے فرمایا جاؤ عمرہ کر لو، لیکن ایمان کا اظہار نہ کرنا وہاں جا کر. ایمانی اسپیڈ کہاں رکنے والی ہے، جا کر کے اظہار کیا، مطاف کعبہ میں کلمہ پڑھا، بہت پٹائی ہوئی ان کی. یہی واقعہ بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا. تو لوگوں کے دلوں میں اخلاقی مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان تو آ ہی چکا تھا، انتظار میں تھے کہ اب کامیابی کس کو ملتی ہے، جہاں مکہ فتح ہوا. حضور کے اخلاق، اللہ کی حدیث، جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے مکہ المکرمہ، جب اب کس شان سے میرا نبی آیا، کتنی توازو. ہاں میرے بھائی، جو اللہ کو توازو پسند ہے، برائی پسند نہیں، برائی پسند نہیں، شان پسند نہیں، اللہ کو تو توازو پسند. حدیث شریف نے ایک عجیب مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ترجمانی میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں کہوں. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اگر یہاں نہیں ملتی اور کسی اور ملک سے لائی جاتی ہے تو ہم اس کو بڑی حفاظت سے استعمال کرتے ہیں کہ خراب ہوگی تو دوبارہ یہاں بنے گی نہیں. فرمایا بس یہی حدیث کا مضمون ہے، انسان جب توازو والے آنسو اور گناہوں کا استحضار کر کے آنسو بہاتا ہے تو یہ آنسو اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، میرے وہاں اوپر کے آسمان میں سب کچھ ہے لیکن توازو اور انکساری نہیں ہے، اس توازو والے آنسو کو جمع کر لو، میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں. توازو اللہ کو، انکساری اللہ کو پسند ہے، جھکنا اللہ کو پسند ہے، برائے شان کیا کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اور دوسری جگہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا میرے بیٹے تو جو ہے پاؤں پچھاڑتا ہوا زمین پر اور اونچا ہو کر کے مت چل، انک لن تخرق الجبال طولا، تو آسمان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا اور تیرے پاؤں پچھاڑنے سے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. اللہ کو توازو پسند. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کا کیا عالم تھا؟ حضرت جب مکے میں داخل ہوئے تو اونٹنی پر سوار ہے، یہ پیشانی یوں لگی ہوئی ہے اونٹنی کے کوہان کے ساتھ، اور روتے ہوئے جا رہے اور انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھتے ہوئے جا رہے. اور کیا مانگ رہا ہوا وہاں؟ کعبۃ اللہ کی شادی مانگی آپ نے، تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، ان سے کہا چابی لاؤ کعبۃ اللہ. وہ اپنی ماں کے پاس گئے، ماں نے کہنے سے انکار کیا، کہا ماں تم نہیں دے گی تو خطرہ ہو جائے گا، چابی دے دے. چابی لے آئے، حضور کے ہاتھ میں چابی چھپا دی. اللہ کے حبیب نے کعبۃ اللہ کھولا، اندر گئے، بتوں کو نکالا، حضرت نے دو رکعت نماز پڑھی، ساتھ میں حضرت بلال ہے، حضرت اسامہ ہے، عثمان بن طلحہ ہے. پھر واپس نکلے، اور واپس نکلنے کے بعد اب چابی کا مسئلہ آیا کہ عثمان تو ابھی مسلمان ہوئے نہیں تو چابی میں کس کو دوں؟ علی کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب مجھے دے دیجئے، عباس کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب مجھے دے دیجئے، اس لیے کہ حاجیوں کو پانی پلانا میرے ذمے ہے، حاجیوں کو شربت پلانا میرے ذمے ہے، تو کعبۃ اللہ کا متولی پناہ بھی میرے پاس آ جائے، میرے ہاتھ میں چابی دے دیجئے. اللہ کے حبیب کے دل میں کچھ تھوڑا سا ارادہ ہوا کہ اللہ چچا عباس کو چابی دے دوں. اتنے میں اللہ نے آیت اتاری، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، میرے پیغمبر امانت صاحب امانت کے حوالے کرو، چابی تم نے جس سے لی ہے اسی کو واپس کرو، عثمان کو واپس کرو. حالانکہ عثمان تو مومن بھی نہیں ہوئے، مثلا ایمان ہمیں امانت داری سکھاتا ہے، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، امانت داری اپنی جگہ مسلم رہے گی، اخلاق اپنی جگہ مسلم رہے گی. ایک یہودی کا بچہ میرے آقا کی خدمت میں آتا تھا، حضرت کو وضو کراتا تھا، حضرت کو پانی پلاتا تھا. یہودی کا بچہ حضرت کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کبھی حضرت کو وضو کراتا، کبھی پانی پلاتا، بھی دو چار دن ہو گئے نہیں آیا. حضرت کو پتا چلا بیمار ہے، اس کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے رخسار پر ہاتھ پھرایا، اس کے سینے پر ہاتھ پھرایا، دیکھا بچہ بہت جیے گا نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹے میرا کلمہ پلے گا. وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو اس کا باپ کہنے لگا مجھے نہ دیکھ، ابو القاسم سچا ہے، اس کا کلمہ پل لے. اخلاق سے اسلام پیدا ہے، اخلاق. اللہ کے حبیب کو کہا کہ چابی جن کے پاس سے لی ہے انہی کو دے دو. علی کو چابی دی اور فرمایا جاؤ عثمان کو چابی دو اور یوں کہو میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے چابی دوں. اور آیت پڑھ کر سنائی ان اللہ یحملک من تعد الامانات الی اہلیہ. عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں اس رب کا باغی اور میرے اوپر آیت اتر رہی ہے. اسی آیت کے اترنے پر عثمان کو ایمان نصیب ہو گیا. چابی نہیں دی میرے نبی نے صرف، بلکہ یوں فرمایا عثمان یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. قیامت سے پہلے کوئی ظالم آئے گا وہ چابی تمہارے پاس سے چھین لے گا، ورنہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی. آج بھی اسی خاندان میں چابی چل رہی ہے جو عثمان بن طلحہ شیبی کا خاندان ہے، اسی میں آج بھی چابی چل رہی ہے. آج قریباً 32ویں پشت اس وقت ان کی چل رہی ہے، چابی اسی میں چلتی چلی آئی ہے. میرے بھائیو حسن اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. چھوٹے چھوٹے مسلوں کی وجہ سے اختلاف پیدا نہ کرو، مسلکوں کی وجہ سے اختلاف پیدا نہ کرو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو پیش کر کے امت میں جھگڑے پیدا نہ کرو. اللہ نے اس امت کو امت بنایا ہے، اللہ نے اس امت کو امت بنایا ہے، اس کو فرقوں اور جماعتوں میں نہ بانٹو، ورنہ قیامت سے خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا. جس نے اس امت کو توڑا، جس نے اس امت کو توڑا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہمیں چاہیے امت کو امت رہنے دے، امت کو جماعتوں میں نہ لے جائیں، امت کو فرقوں میں نہ لے جائیں، امت کو معمولی معمولی مسائل میں نہ بات لے، بلکہ امت ایک امت ہے، اجتماعی امت ہے. میرا نبی بڑی محنتوں سے اس امت کو امت بنا کر گیا ہے. کتنی محنت، غزوہ موتہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو روانہ کیا اور فرمایا زید شہید ہو جائیں تو فلا جھنڈا سوال لے، وہ شہید ہو جائیں تو فلا جھنڈا سوال لے، میرا جعفر جھنڈا سنبھالے وہ شہید ہو جائیں، عبداللہ ابن رواحہ سنبھال لے وہ شہید ہو جائیں، تو مسلمان جس کو چاہیں مل کر کے اپنا امیر بنا لے. اللہ کے نبی نے جیسے کہا ہوتا چلا گیا، زید شہید ہوا، میرا نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر روتا جا رہا ہے اور خبریں دے کر جاتا رہا ہے میرا زید شہید ہو گیا، اور عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گیا، میرے جعفر نے جھنڈا سنبھالا، میرے جعفر کا ہاتھ کٹ گیا، دوسرے نے پکڑا، دوسرا کٹا، گردن کٹی، اب خالد کو لوگوں نے بنا لیا ہے اپنا امام. اللہ کے نبی روتے جاتے ہیں. اتنے میں کسی نے آ کر بتایا کہ جعفر کے گھر والے بہت رو رہے ہیں. جعفر کون؟ حضرت علی کے بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. فرمایا جعفر بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش کرو ان کو. فرمایا رو رہے ہیں، نہیں مان رہے. چند مرتبہ کہا، اللہ کے حبیب نے فرمایا جا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. حضرت چونکہ دم میں بہت تھے اپنے صحابہ کے ان واقعات سے، پھر حضرت خود اٹھے، جعفر کے گھر گئے، عبداللہ کے گھر گئے، زید کے گھر گئے. جعفر کے جب گھر گئے تو تین بیٹے، ایک 10 سال کا، ایک 8 سال کا اور ایک سال کی بچی تھی. اللہ کے حبیب کے آنسو نہیں تھم رہے تھے. عبداللہ کو ادھر کیا، 7 سال کے بچے کو ادھر کیا اور 1 سال کی بچی کو یوں گود میں اٹھایا. اور بہت دیر تک میرا نبی حیات الصحابہ کرو تمہیں پتا چلے گا کہ صحابہ کی قربانیاں کیسی تھی اس دین کے لیے. اللہ کا نبی روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، بولا نہیں جا رہا ہے. بہت دیر کے بعد فرمایا اے اولادو تمہارا باپ چلا گیا، محمد تمہارا باپ ہوگا. اور بیوی کو پردے کے پیچھے سے کہا تو گھبرانا مت، اللہ تیری مدد کرے گا، تیرا جعفر اللہ نے اس کو فرشتے کی شان عطا فرمائی ہے، جنت میں ذل جناحین بنایا ہے، پروں کے ذریعے سے جنت سے تیرا جعفر اڑ رہا ہے. اور ان معصوم بچوں کے سر پر میرا نبی کیسے یہ دین آباد کیا اور کیسے اس امت کو بنایا ہے، اس امت کو اتنی محنتوں سے بنایا. اب کوئی اس امت کو اگر توڑے گا میرا نبی قیامت میں اس کی سفارش نہیں کرے گا. جس نے اس امت کو توڑا، جس نے اس امت میں اختلاف پیدا کیا، آج معمولی معمولی مسائل میں ہم اختلاف پیدا کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیو امت کو امت رہنے دو, یہ بڑی محنت سے امت بنائی گئی ہے. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, میرے پیغمبر جب تم دیکھو کہ جماعت کی جماعت اسلام میں آتی جا رہی ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا مشن پورا ہو گیا, تمہارا کام پورا ہو گیا, جس دین کو لے کر آئے تھے اب پورا ہو گیا. کیسے پورا ہوا؟ فرمایا کعبۃ اللہ میں مکہ میں جب ایمان آ گیا تو پوری دنیا میں ایمان انشاءاللہ جائے گا. کیوں؟ مکہ ساری دنیا کی ماں ہے, ام القرا ہے. جب وہاں, اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عجیب حکمت لکھی, ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. فرماتے کہ جب اللہ کے حبیب مکے میں پہنچے اور مکہ فتح ہوا تو اللہ اکبر پہلی اذان ظہر کی ہوئی, تو اللہ کے حبیب نے بلال سے فرمایا پہلی اذان کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر دو. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی کعبہ کو بنا کر ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا تھا تو اللہ نے ان کی آواز حج کے متعلق وہ ساری دنیا میں پہنچائی تھی. میرا بلال بھی اذان دے گا تو انشاءاللہ اسلام کی آواز پوری دنیا میں پہنچ جائے گی. یہ حکمت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اس لیے پہلی اذان کعبۃ اللہ کے اوپر چل کر دی گئی. اللہ کے حبیب نے مکہ والوں کو معاف کیا, درگزر کیا اور یہ کہا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں, کوئی بدلہ نہیں, ان لوگوں کو معاف کر لیں جو جانی دشمن تھے, جو مقابلے والے تھے ان لوگوں کو معاف کر دیا. جب مکے میں ایمان آ گیا تو اب فرمایا اب آخرت کی تیاری کرو میرے پیغمبر, اب تمہیں ہماری طرف چلنا ہے. فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, یہی وجہ ہے کہ اذا نصر اللہ کی جو سورت اتری تو صدیق اکبر رونے لگے, سارے صحابہ خوشیاں منا رہے کہ مکے کے فتح ہونے کی بشارت ہے, اس میں تو مکہ ہاتھ میں آئے گا, اپنا وطن مل جائے گا, اور صدیق رو رہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ اس بدھے کو کیا ہوا, ما بال ہذا الشیخ, یہ بدھا کیوں رو رہا ہے, اس میں تو فتح مکہ کی خوشخبری ہے. لیکن جب مکہ فتح ہوا اس کے دو ڈھائی سال کے بعد میرے نبی دنیا سے روانہ ہوئے تب پتہ چلا کہ صدیق سمجھ گیا تھا کہ جب مکہ فتح ہوگا تو میرے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا. اس پر رو رہے تھے صدیق, حضور کی موت کی طرف اشارہ تھا. اس سورت کے اندر فسبح بحمد ربک واستغفرہ, فرمایا میرے پیغمبر آخرت کی تیاری کرو, تسبیح پڑھو, تحمید کرو, الحمدللہ پڑھو, استغفار کرو. اس معصوم نبی کو کہا گیا تسبیح پڑھو, الحمدللہ کہو, ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں, ہمیں تو اور بھی تسبیح پڑھنا چاہیے, ہمیں تو رات دن اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. بس پدا کو پھر ہو, مجھے اس پر یہ دوسری بات, استغفار کرو. سوال یہ ہوتا ہے نبی کو کس بات پر استغفار کرایا جاتا ہے, کون سا گناہ نبی کا ہوا؟ اس کی پوری زندگی تو دین کی اشاعت میں گزری, رات کو رات نہیں, دن کو دن نہیں, پوری زندگی اس کی گزری ہے دین کی اشاعت میں. کوئی گناہ اس نبی کا نہیں ہے کس پر استغفار کرایا گیا. مفسرین نے لکھا ہے میرے پیغمبر تم نے سب کچھ کیا, رات دن میرے لیے قربان کیا, تمہیں چین نہیں پڑا میرے دین کے لیے, لیکن اس کے باوجود ما عبدنا کا حق کا عبادتی و ما عرفنا کا حق کا معرفتی, میرے پیغمبر استغفار اس پر کرنا ہے کہ اپنے رب کے مطابق کام نہیں ہو سکا. اللہ اکبر, نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو اس بات کے اوپر کہ ہماری شان کے مطابق کام نہیں ہوا, اس پر استغفار. آج ذرا سی نماز پڑھتے ہیں اور اب دل میں غرور آ جاتا ہے, مجھ سے بڑھ کر نماز پڑھنے والا کوئی, مجھ سے بڑھ کر روزہ رکھنے والا کوئی, مجھ سے بڑھ کر دین کا کام کرنے والا کوئی, مجھ سے بڑھ کر فلاں کام کرنے والا کوئی. میرے بھائیو نبی کو کہا گیا استغفار کرو, یہی وجہ ہے کہ ہم کو بھی کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضور نے فرمایا کیوں؟ اے اللہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے تیرے حق کے مطابق نماز نہیں پڑھی, تیری چاہت کے مطابق ہم نے نماز نہیں پڑھی. ہر عبادت کے اخیر میں استغفار کرو, روزہ پورا ہوگا استغفار کرو, اللہ تیری شان کے مطابق میں نے نہیں رکھا, زکات دو استغفار کرو, حج کرو استغفار کرو, نماز پڑھو. اسی لیے قرآن میں ایک عجیب مضمون, اللہ تعالیٰ راتوں میں اٹھنے والے کے متعلق کہہ رہا ہے کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون. فرمایا میرے نیک بندے رات میں بہت کم سوتے, تو کم سونا یہ تعریف ہوئی یا نہیں؟ تعریف ہوئی.
آگے فرماتے ہیں وَبِلْ اَسْحَارِ هُمْ يَسْتَفْرُونَ منصوبِ صادق سے پہلے استغفار کرتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ استغفار سے ابھی تو اللہ تعریف کر رہا تھا کہ کم سوتے ہیں اور ابھی استغفار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیسا استغفار جب رات میں کم سوتے ہیں اتنی عبادت کی. فرمایا ہاں عائشہ پوری رات جاگنے کے بعد بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکا اس پر استغفار کرنا ہے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. معلوم ہوتا ہے استغفار گناہوں ہی کے اوپر نہیں کرنا ہے, نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرنا ہے. یہ سبق ہم کو بتایا گیا کہ نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرو. وبالاسحار هم یستغفرون. تو میرے بھائیوں یہ سورت ہمیں دو باتوں کا سبق پڑا رہی ہے. ایک سبق تو یہ ہے کوئی بھی کام کرو نسبت اللہ کی طرف, میں نے کیا نہیں اللہ نے کیا. اور دوسرا استغفار ہمیشہ رکھو, صرف گناہوں کے بعد نہیں نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے رہو. اس لیے کہ ہم نے اللہ کی شان کے مطابق عبادت نہیں کی, اللہ کے منشے کے مطابق عبادت نہیں کی. اور کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں نے اللہ کی شان کے مطابق عبادت کی. نبی جب یوں کہہ رہے لا افتی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسك, اے میرے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا ہوں بس تو ہی ہے. جب نبی تعریف نہیں کر سکتے تو ہم کون ہیں. اس لیے عبادتوں کے بعد بھی نیک کاموں کے بعد بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے, اچھے اخلاق سے متصف رہیں. یہ سورت ہمیں اچھے اخلاق کی بھی دعوت دے رہی ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے متصف رہیں, اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں, حلال کا کھانا کھائیں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تین دن جو یہاں رہنا ہوا کچھ دین کی باتیں ہوئی, یہ اللہ ہی کی طرف سے, رب کریم نے کچھ باتیں کروائی ہیں. اگر حق ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اگر وہ غلط ہیں تو میرے نفس کا شرور ہے شر ہے. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نفس کے شرور سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اصل تو بھائی ہمارے حاضر صاحب کا اصرار تھا, ورنہ میں تو ابھی ہندوستانی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ہمارے بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پود روی دعوت برکات العالیہ, جو استاد الاساتذہ کہے جاتے ہیں, بہت بڑے گجرات کے مائناز شخصیت تھے. تو ان کی خانقاہ چلتی تھی, انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بھئی تجھے اس میں بات کرنا ہے. تو میں تو اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور طبیعت بھی سست ہو گئی تھی کہ اب گھر میں ہی رہیں, اس لیے کہ اہل و عیال کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا ہے. تو طبیعت بھی یہ چاہ رہی تھی کہ میں وہیں رہوں, لیکن ہمارے حاضر صاحب سلمہ اللہ تعالی, اللہ ان کو جزائے خیر دیں, اتنا اصرار رہا اتنا اصرار رہا. اور جب یہ بات نہیں کر سکتے تھے تو ادھر گوزے کو چلاتے تھے بھائی کو کہ بھئی تم فون کرو. بہرحال ان دونوں کا اصرار, ان کی محبتیں جس کی بنیاد پر حاضری ہوئی, اور میں واقعتاً آپ لوگوں کی محبتوں کو بھی بھول نہیں سکتا ہوں کہ آپ نے محبت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں بیٹھے اس مبارک مہینے میں. یہ میری آپ کی ملاقات صرف اور صرف لوجہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ کرے کہ یہ محبت ہمیشہ قائم دائم رہے اور رب کریم اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں بھی ہماری محبتوں کے ساتھ لے جائے. یہ جو لوجہ اللہ محبت ہوتی ہے وہ آخرت میں بھی باقی رہتی ہے, اور جو غرضی محبت ہوتی ہے وہ دنیا ہی میں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر صاحب دام برکات, وہ اس مسجد کے بعد میں فکر کرتے رہتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے پانچ دن پانچ دن, لیکن کچھ ترتیب ایسی بن گئی تھی کہ جس کی بنیاد پر تین دن یہاں رہنا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ امام بھی ایسا دیا ہے کہ مفسر بھی ہے محدث بھی ہے. میں واقعی بھائی اس لیے تعریف نہیں کر رہا ہوں, یہ وہاں داولوں میں مشکات وغیرہ پڑھاتے تھے, میرے ساتھی پڑھاتے تھے کھرور میں, مشکات شریف تک کی کتابیں تھیں. لیکن کیا سوجھی ان کو کہ یہ ساؤتھ چلے گئے, اصل میں دبا ان کو کھینچ گیا ادھر, اور پھر وہاں سے حاجی صاحب کی محبتیں ہوئی تو ادھر کھینچ کر کے آ گیا. تو ایک اچھا امام آپ کو ملا ہے جو ایک مفسر بھی ہے محدث بھی ہے اور اہل اللہ کا صحبت یافتہ بھی ہے, جو ذکر کے اذکار بھی آپ کو کرا رہا ہے, حدیث بھی آپ کو بتا رہے ہیں, تفسیر بھی آپ کو بتا رہے ہیں. یہ حاجی صاحب کی فراست تھی کہ ان کو پہچان لیا اور ان کو اپنے وہاں کوششیں کر کے منت سماجت کر کے یہاں بلایا. تو اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ایک متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے مقتدیوں میں تقویٰ منتقل ہوتا ہے, نیک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو تقویٰ منتقل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ امام کو چاہیے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے,
کیوں؟ اس لیے کہ نئے اور صاف ستھرے کپڑے، نئے کا مطلب دھوئے ہوئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ایمان کے قلب پر پڑتا ہے، اور اس ایمان کے قلب کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے۔ تو یہ روایتوں کے مضامین ہیں۔ تو اچھا امام مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، ورنہ کتنی مساجد یہاں بھی ہے کہ جہاں وہ امام نہ ملے جس کی بنیاد پر مسجد کا ماحول نہیں بن سکا اور لوگوں کے ذہن نہیں بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صاحب سلم اللہ تعالیٰ مولانا سراج صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب ہی کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اس مبارک مہینے کی ہماری عبادتوں کو بے حد قبول فرمائیں۔ متقفین کا اعتقاف شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعتقاف کو قبول فرمائے۔ دنیا میں کسی مالدار کے در پہ ہم پڑ جاتے ہیں تو اور دو چار مرتبہ جب منت سماجت کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو دس دن تک رحمان کے در پر پڑے اور کچھ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نوازتا ہے، وہ تو کیسے نوازتا ہے؟ اسرائیلی روایت سے چلیے، صرف موتقفین کو کیا، ہمارے یاز بھائی کہہ رہے تھے کہ موتقفین کے سامنے آپ بات میں کچھ بات کر دینا، نہیں میں سبھی کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں۔ اللہ کیسے دیتا ہے دیکھیے، اسرائیلی روایت ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 آدمیوں کو 70,000 لوگوں کو لے کر قحط پڑا تھا، دکار پڑا تھا، تو دعا کرنے نکلے، اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ موسیٰ تو جتنوں کو لے کر آیا ہے ان میں میرا ایک نالائق بندہ ہے اور 40 سال سے مسلسل بغاوت کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں بارش نہیں برساؤں گا، تیری دعا قبول نہیں کروں۔ موسیٰ کی دعا رد ہو گئی، اولو العزم پیغمبر کی دعا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ بھائی جو آدمی ایسا ہوگا نکل جائے تاکہ رحمت کی بات آ رہے اور ہماری دعا کرو۔ اب کوئی آدمی نکل تو ران، جو آدمی یہ پاپی تھا اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اس کے بعد دعا کی، اللہ باقی صحیح میں تیرا احساس مجھے ہو گیا لیکن اللہ 40 سال میں رسوا نہیں کیا، آج تو مجھے رسوا کرے گا، میں نکلوں گا لوگ مجھے دیکھیں گے تو مجھے رسوا کرے گا آج، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تو مجھے رسوا نہ کر۔ بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی کوئی نکلا نہیں اور بارش شروع ہو گئی، فرمایا میرا میرے بندے سے معاملہ صحیح ہو گیا۔ دو منٹ کتنی دیر لگی، اتنا جلدی تو میرا باپ بھی راضی نہیں ہوگا، اتنا جلدی تو بھائی اور دوست بھی راضی نہیں ہوگا، دو منٹ میں فرمایا میرا میرے بندے کے ساتھ معاملہ صحیح ہو گیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری ملاقات تو کرا دے، وہ کون ہے؟ فرمایا جب میری بگڑی تھی تب میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، کیسے ذلیل کروں گا؟ تو اس سے ملاقات کرا کے میں ذلیل کروں؟ یہ ہے میرا رب، یہ ہے رب، اس رب کو۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی خلوت میں بیٹھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے ففا بتائی گا ہو کھا لیا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اور اللہ کو یاد کر کے اس کے آنسو بہ گئے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے اسے جگا تھا، حفاظت آئینہ ہو کھا لیا۔ اپنے غموں میں رونے والے بہت ہیں لیکن اللہ کی محبت میں رونے والے بنو، اللہ کی محبت ذرا خلوتوں میں، جنوتوں میں نہیں، خلوتوں میں اپنے اللہ کے سامنے رونے والے بنو۔ خدا پاک کی قسم دو قطروں میں دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے۔ اس رب سے تعلق جوڑو، اس سے محبت جوڑو، وہ بہت جلدی راضی ہونے والا رب ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں روایتوں میں، ایسے ایسے واقعات ہیں روایتوں میں، کیسا معلوم ہوتا ہے میرا رب جیسے رحمتوں کی چادر لے کر میری اور آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب آئے میں معاف کروں، کب آئے میں معاف کروں، یہ وہ میرا رب انتظار کر رہا ہے۔ وہ لمبی بیحقی کی روایت جس میں پوری زندگی کا مجرم جوانی میں غرور تکبر نشا اور بڑھاپا آیا، اور اس بڑھاپے میں جب سب کا ساتھ چھوٹا اور اس اکیلے پن کے اندر بیماریوں میں جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، حدیث میں آتا ہے اللہ یوں کہتا ہے یا ابن آدم انی انتظرت ھذا الیوم، میرے بندے میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے اور میں تجھے معاف کروں۔ زندگی کے باغی کو اللہ یہ کہتا ہے، میرے بھائی جو اعتقاد میں بیٹھے خوش نصیب ہیں، جو اپنے رب کے سامنے روئیں گے, ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا. ان کے عشرہ اللہ کی یادوں میں جب گزرے گا, اللہ کی رحمتیں اترے گی, اللہ کی عنایتیں اترے گی. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے 10 دن کے لیے پاک ہو جاتے ہیں, باقی کی زندگی بعد میں, لیکن 10 دن کے لیے. فرمایا معتکفین کے پاس دعائیں کرانی چاہیے. تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی پاک صاف بنائے اور ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونے والے بنائے. یہ دعا من بار جملہ جہاں آمین با دعا دعوانا الحمد للہ.
جزاکم اللہ حسن جزا. دنیا والا آخرہ ہم سب مل کر منتظمین کی طرف سے اور پورے تمام مسلیوں کی طرف سے ہم حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں بہترین اللہ نصیب فرمائے, صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ان کے علم و عمل میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور پیش بھی اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو ہم سب مل کر ابھی سے دعوت دیتے ہیں آئندہ سال کے لیے, رمضان کے لیے انشاءاللہ. اور اگر حضرت نہیں آئے تو جس دن ہم دعا پڑھیں گے رجب میں, اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, وہ صرف رجب میں سب کو میں حضرت کا فون نمبر دے دوں گا. پہلے حبیبہ فون کریں گے, پھر عبداللہ خان فون کریں گے, جمعہ خان فون, پورے 2 مہینے تک مسلسل فون ہوتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا, سب کہو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی حضرت کا آنا منظور مقبول فرمائے, ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. جزاک اللہ احسن جزا فی دنیا والا. درود شریف بہت مبارک.